بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عزائمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الهادين المهديين وعلماء أمته أجمعين، وعلى صاحب هذا الكتاب ومن سعى فيه إلى يوم الدين، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا، وألحقنا بالصالحين. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، متعنا الله بعلومه النافعة، أنه قال: حدثنا هارون موسى ابن أبي علقمة الفروي المديني قال: حدثني أبي عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنهم وعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، والناس بنو آدم وآدم من تراب. هذا حديث حسن. وسعيد المقبوري قد سمع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد روى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن سعد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي عامر عن هشام بن سعد. آخر المسند، والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين.
الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. حضرات العلماء الكرام اور عزیز طلباء، آج کا دن میرے لیے ایک بہت یادگار دن ہے. ہمارے چچا مرحوم حضرت مولانا نیاز مخدوم ختنی رحمت اللہ علیہ کہ کس عظیم الشان صدقہ جاریہ، جو ان عظیم الشان علماء کی شکل میں، اس عظیم الشان ادارے کی شکل میں، آپ عزیز طلبہ کی شکل میں، خود ان کی نسل اور خونی رشتے کی شکل میں موجود ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو عالم اخلاص سے خدمت کرتا ہے، اللہ اس کی خدمات کو قیامت تک جاری ساری رکھتے ہیں. ہمارے والد صاحب اور حضرت مولانا نیاز مخدوم خدری رحمت اللہ علیہ کے ایک جیسے حالات ہیں، اور عجیب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان حضرات کو اور ان کے اکابر نے جس جگہ بٹھا دیا، انہوں نے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کیا لیکن جگہ نہیں چھوڑی. ہمارے والد صاحب کے انتقال پر، 1992 میں والد صاحب کے انتقال ہوا ہے، اور حضرت ختنی رحمت اللہ علیہ کا 1986 में हुआ है। हमारे वाल साहब 1944 में गए थे वहां पर बहावन नगर में। हजरत 1945 में सरसीना में आए थे। बहावन नगर भी पाकिस्तान का कोना है, सरसीना भी बांग्लादेश का कोना है। दोनों कोई बड़ी जगह तरक्की याफ्ता जगह नहीं है। बहावन नगर भी तरक्की याफ्ता जगह नहीं है, अब जाकर थोड़ा शुरू हुआ है। लेकिन उनके उस्तादों ने, अकाबिर ने कहा कि आप यहां बैठ जाएं, तो उन्होंने वहां जिंदगी सर्व कर दी। जबकि उनकी सलाहियत ऐसी थी कि वो बड़े बड़े इदारों में बड़ी बड़ी शेखोखत की मसनत तक बैठ सकते थे। मुझे याद है सन 1990 में हमारे भाई का निकाह था, उस वक्त वो बुखारी शरीफ पढ़ते थे। हमारे छोटे भाई मुफ्ती मुनीर आखून अमेरिका में होते हैं, न्यूयॉर्क में, वहां बड़े मारूफ उलमा में से हैं, बल्कि मुफ्ती आजम है इस वक्त वो अमेरिका के। उनका निकाह था तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह भी उसमें शिरकत के लिए गए थे। तो अदर वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास सुबह फजर के बाद हमारे बिनोरी टाउन के मोहतमिम साहब आए और ये दरखास्त की कि आप खत्म बुखारी कराएं। उनसे दरखास्त की, हालांकि बिनोरी टाउन एक बहुत ऊंचा नाम है, बहुत अजीमुशान इदारा है पूरे आलम में जिसके असरात हैं। लेकिन कहा कि आप, फरमाया नहीं, मेरी जबान फसी नहीं है और कराची वाले तो चूंकि उर्दू में बड़ी फसी उर्दू बोलते हैं। और ये भी अजीब बात है कि बहावन नगर जो तश्कील हुई हमारे वाले साहब की, वो क्यों हुई कि अगर वाले साहब जब देवबंद से फारिग हो गए तो जगह आई बहावन नगर में, तो हजरत ने, हजरत मौला इदरीस साहब कामली रहमतुल्लाह अलैह जो मारफुल कुरान वाले हैं, उनसे मशरा किया। वालिद साहब ने, उनके उस्ताद हैं, हजरत ये बावल नगर से जगह है, आप मशरा दें। फिर मैं वहां चले जाओ क्योंकि वहां की जबान भी उर्दू नहीं है, तुम्हारी भी उर्दू नहीं है, तो अच्छी चल जाएगी तालिब इल्मों में। अगर हिंदुस्तान में रहोगे तो तुम्हारी उर्दू फसी नहीं है तो तालिब इल्म आपका मजाक उड़ाएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अजीम शान ये सदका जारिया और ये माशाल्लाह या काबिर हैं, हमारे बड़ों की निशानी हैं जो मेरे इर्द गिर्द बैठे हैं। और आप हजरात और ये इदारा, अबू बकर साहब से कल मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने दावत दी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं समझता हूँ कि इस सफर में ये जो मेरा यहाँ आना और हजरात से मुलाकात करना, इंशाल्लाह ये मेरे अब्बा की और मेरे चचा की रूह को खुश कर देगी। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह हदीस ला रहे हैं, असल बुखारी पर बात करेंगे लेकिन मुख्तसर यहां पर हत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है। रसूल फरमाया कद अज़ब अल्लाह उनको उबैयत जाहिलिया व फ़ख़रहा बिलआबा। ये जो अरब लोग थे इनको हमेशा बड़ों पर बड़े फख्र करते थे। अब दीवान हमासा पढ़ लें, पूरे में यही है, मेरा अब्बा ये था, मेरा अब्बा ये था, मेरी अम्मा ये थी, मेरा चाचा ये था। ये फख्रियात जो है ना, ये जाहिलियत की चीजें होती है कि पिदरे मन सुल्तान बूत, कि मेरा बाप बादशाह था, पैगंबर सलाम ने अहले बैत से फरमाया, ये अहले बैत से फरमाया आपने, तो सलम की औलाद से फरमाया, खास तौर पर उनको मुखातब किया कि मम्बत्ता भी अमलू लम युसरे भी नसब हूं, जिसका अमल उसको पीछे छोड़ दे उसका नसब उसको आगे नहीं बढ़ा सकता। अब उस पर एक वाकया हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है जवाहरुल फिका में कि मदीना शरीफ में एक हबशी थे, वाला वाले थे, लोग उन अल्लाह वालों के पीछे पीछे रहते हैं, उनमें कशिश होती है, लोग उनकी तरफ खींचते हैं। तो जब नमाज के लिए आते तो लोग उनके साथ एक मजमा आता है मस्जिद नबी में, उनसे बरकत हासिल करते हैं, दुआएं कराते हैं, उनके मजलिस में बैठते हैं, सोबत सालिहीन हासिल करते हैं। तो वहीं पर मदीना शरीफ में पैगंबर सलाम की औलाद में से भी एक शख्स था जो अमल के एतबार से अच्छा नहीं था, तो लोग उसको पसंद नहीं करते, यार ये है तो सलम की औलाद में लेकिन ऐसा करता है, वैसा करता है, वैसा करता है। तो एक दिन वो जा रहे थे ऐसे जोहर की नमाज के लिए, तो लोग भी साथ थे, तो सामने से वो शख्स आ गया جو اپنے آپ وسلم کی اولاد کہتا تھا، تو اس نے ان کا گریبان پکڑ لیا یہاں سے، انہوں نے کہا کہ سن، تیرا باپ کافر تھا، تیری ماں کافر تھی، میرا باپ اور میری ماں وسلم کی نسل میں سے تھی، یہ ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ کافر کی اولاد کا احترام کرتے ہیں اور رسول اللہ کی اولاد کا احترام نہیں کرتے؟ جی ان نے، اب لوگ جو عقیدت مند تھے وہ تو دوڑے، میں نے کہ ٹھیک کہہ رہا، میرے ماں باپ تو مسلمان نہیں تھے، میں نے اسلام سب سے پہلے لایا ہوں اور یہ تو سلم کے خاندان میں سے، لیکن بات یہ ہے، اب ان کا جواب سنے صلی اللہ علیہ، ان کا بات دراصل یہ ہے، میں نے آپ کے بابا اور آپ کے نانا کے اعمال کو اختیار کر لیا ہے اور تم نے میرے ابا کے اعمال کو اختیار کر لیا،
عدل بدل ہو گیا
عمل کی وجہ سے، کہ آپ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ آپ کے نانا نے جو دیے وہ عمل کر رہا ہوں، سنت پر عمل کر رہا ہوں، دین پر عمل کر رہا ہوں، اور آپ جو عمل کر رہے ہو وہ میرے باپ کا عمل ہے۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں، مجھے آپ کے نانا کی اولاد سمجھتے ہیں اور تو میرے ابا کی اولاد سمجھتے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ چیز صحابہ اکرام میں چیز ختم کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام میں سے اپنے آبا پر فخر کرنا، ہر آدمی کو اپنی فکر ہوتی تھی کہ میرا عمل کل آگے کیا، آپ نے خود فرمایا ہے صفیہ انقضی نفس کی من النار، ہے میری پپی اپنے آپ کو ہے فاطمہ انقضی نفس کی من النار، ہزار آدمی کو دیکھنا چاہیے، اس میں ایک دعوت ہے، ہر آدمی یہ نہ دیکھے کہ بھائی یہ ہے وہ ہے، یہ دیکھے کہ میں کیا ہوں۔ آگے فرمایا مومن تقی فاجر شقی، اب یا مومن متقی ہوگا یا فاجر شقی ہوگا، اب یہ دو راستے ہیں، سودا اور شہدا، اور سودا اور اشقیا، اب تم دیکھو تم کس رستے پر ہو، شکاوت کے راستے پر ہو یا سعادت کے راستے پر؟ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز احمد صاحب ایک تقریر کرتے تھے سعادت شکاوت پر، وہ ان اکابر علماء کی دلچسپی کے لیے بیان کرتا ہوں، فرمایا کہ اپنے سے اعلی پر قربان ہونا یہ سعادت ہے اور ادنا پر قربان ہونا شکاوت ہے۔ اعلی پر قربان ہونا، زمین اپنے آپ کو نباتات پر قربان کرتی ہے، کھیتی پر، درختوں پر قربان کرتی اپنے آپ کو، یہ زمین کی سعادت ہے۔ نباتات اپنے آپ کو جانوروں پر قربان کرتے ہیں، جانور انسان ان نباتات کو کھاتے ہیں، یہ نباتات کے لیے سعادت ہے۔ جانور اپنے آپ کو انسان پر قربان کرتے ہیں، اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یہ جانوروں کے لیے سعادت ہے، اور انسان مولا پر قربان ہوتا ہے، یہ مولا انسان کے لیے سعادت ہے۔ جب اس کا عکس ہو جاتا ہے کہ انسان جانور پر قربان ہوتا ہے، گائے کو پوج رہا ہے، بندر کو پوج رہا ہے، ہاتھی کو پوج رہا ہے، یہ شکاوت۔ جانور اگر اپنے آپ کو قربان کرے کس کے اوپر؟ نباتات پر۔ نباتات اپنے آپ کو زمین پر قربان کرے، یہ ان کی شکاوت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ وضحا میں گھوڑوں کی کیوں قسم کھائی؟ کیونکہ وہ گھوڑا اس مومن مجاہد پر اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، اللہ نے اس کو اتنا بڑا مقام دیا کہ وضحا میں اللہ تعالیٰ نے ولعادیات میں اس کی قسم کھا لی، ولعادیات ذبحا، کیوں قسم کھائی؟ اس لیے کہ یہ ایسے سعادت مند جانور ہیں جو اپنے آپ کو اس مجاہد پر قربان کر رہے ہیں، اور مجاہد کی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنی جان مولا پر دے رہا ہے۔ جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے، بے خودی چاہیے بندگی کے لیے۔ فرمایا یہ، آگے فرمایا کہ اب فرمایا اپنی تمہاری حیثیت کیا ہے، فرمایا والناس بنو آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، یہ قوموں کی تفریق ہے، اونچی قوم ہے، نیچی قوم ہے، کچھ نہیں، تم سب کا ابا اما ایک ہی ہے، جب ابا اما ایک ہو تو بھائی کس بات کی سوا، اب اگر فرق ہے تو تقوی کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں ابو لہب، لہب کیوں کہتے ہیں؟ یہ گال اس کے اس قدر، اس کے اندر ایسا لگ جیسے آگ رکھی ہو، اس لیے ابو لہب کہتے ہیں ان کا چہرہ اس قدر وہ ہوتا تھا سرخ و سرخ و سفید تھا جیسے اس میں آگ رکھی ہو. اور ادھر بلال ہے ادھر ابو لہب ہے. بلال کو کلمہ دے دیا ابو لہب کو نہیں دیا. ابو جہل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا تو کسی بزرگ نے کہا کہ انہیں رسول اللہ کو نہیں دیکھا. تو کسی نے کہا تم کے تو مناظرے موجود ہیں آپ کیسے کہتے نہیں دیکھا آپ نے سیرت نہیں پڑھی. انہوں نے کہا اگر ایک لمحے کے لیے بطور رسول دیکھا ہوتا تو کبھی محروم نہ ہوتا. وہ تو کہتا محمد بن عبداللہ ہے. ہاں تو ابو ہریرہ نے دیکھا. شمائل ترمذی ہے کن شمس صدری فی وجی گویا کہ رسول اللہ کے چہرے میں سورج چلا کرتا تھا. ناس بنو آدم وہ آدم من تراب اور آدم مٹی میں سے. اس لیے یہ یاد رکھو میرے اور آپ کا کمال یہ ہے ہم اپنے آپ کو بے کمال سمجھیں. یاد رکھو یہی سارے بزرگوں کی صحبتوں سے حاصل ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے. کہتے جب کچھ نہیں سمجھتا تو اللہ کا فضل جاری رہتا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ بوتل بھری ہوئی ہے نا اس میں مزید پانی ڈالا جا سکتا ہے بولو. اور اگر یہ خالی ہو جائے تو اس میں ڈال سکتے ہیں نا. کہتا جب آدمی عاجزی اختیار کرتا ہے سارے کمالات کے باوجود بھی اس کے پاس جگہ رہتی ہے کہ اوپر سے مزید کمال آتا. اگر کہے گا میں فلفل ہوں تو پھر اس کے اندر آسمان سے کوئی کمال آنے والا نہیں. کمی آئے گی زیادتی نہیں آئے گی. بس یہ بات سمجھ لیں. اور اس پر اللہ والے کا شعر سناتا ہوں. کچھ ہونا میرے ذلت و رسوائی کا سبب ہے. کچھ ہونا میرے ذلت و رسوائی کا سبب ہے. میرا اعزاز یہی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں. میرا اعزاز یہی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. آخر دعوانا یہ پڑھے ماشاءاللہ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الهادين المهديين وعلى صاحب هذا الكتاب ومن سعى فيه إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمم الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب قول الله ندع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقوله يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العادل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وفيه قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فدان عن عمرة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
اللهم صل على رسوله الكريم. أما بعد باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب الوحی سے شروع کیا ہے اور کتاب التوحید پر ختم کیا ہے. وحی اور توحید ایک ہی چیز ہے کیونکہ وحی سب سے پہلے ہر نبی پر توحید کی آتی ہے. امام بخاری نے باب الوحی لا کر یہ بتایا کہ باب کا معنی وہاں دروازہ ہے. ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مولانا نیاز احمد صاحب ختنی ترکستانی کہ باب اپنی اصلی معنی پر ہے کہ باب کہتے مایوس الغیر جو دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے. تو باب لغوی معنی میں ہے باب الوحی میں کہ وحی کے دروازے میں داخل ہو جاؤ. اب جو تمہیں ایمان ملے گا نماز ملے گی روزہ ملے گا معاملات ملیں گے وہ معتبر ہیں. اور اگر وحی کے دروازے سے باہر کوئی چیز ہے وہ معتبر نہیں ہے وہ بدعت ہے. امام بخاری نے باب لغوی معنی میں لے کر وحی کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد پھر ایمان لائے اور ایمان کے بعد چلتے چلتے نزل موازن قسطہ وزن اعمال پر لا کر اپنی کتاب کو مکمل کیا ہے، کتاب و توحید لائے، اور توحید کے بارے میں جو مختلف نظریات، وہ فرقے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یاد رکھو اسلامی فرقہ وہ کہلاتا ہے جو اسلام کی طرف اپنی نسبت کرے، خب مسلمان نہ ہو۔ علامہ شارستانی، عبد الکریم شارستانی نے المل والنحل میں، علامہ ابن حزم نے بھی بڑی تفصیل سے لکھا ہے، ان میں اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت والجماعت یہ ناجی فرقہ ہے، اس کے آگے چار قسمیں ہیں، جن میں محدثین کی جماعت ہے، جن میں متکلمین کی بھی دو جماعتیں، ماتریدیہ ہیں، شاعرہ ہیں، اور صوفیہ اکرام ہیں۔ صوفیہ یہ چار ہیں۔ محدثین عقائد میں امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو لیتے ہیں، اور ماتریدیہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو تشریحات ان کو لیتے ہیں، اور شاعرہ امام شافعی اور امام مالک کی تشریحات کو لیتے ہیں۔ اور صوفیہ اکرام وہی عقائد جو ان سے منقول ہیں، ان ائمہ سے، ان میں وجدان کو بھی شامل کرتے، وجدان کو، اور کوئی نئی بات نہیں کرتے، بعض لوگ غلط بات مان لے لیتے ہیں، وجدان یعنی وہ اپنی وجدانی بھی کہ بتاتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے۔ جس طریقے پر حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے، کیا انہوں نے فرمایا کہ یہ سورج کو فرشتے رسیوں سے لے کر چل رہے ہیں، بعض روایات میں آتا ہے، تو کس نے کہا جی یہ کیا ہے، تو سورج خود چل رہا ہے، ان کے ادھر باہر آ دیکھ، تو دیکھا کہ واقعی فرشتے اس کے ارد گرد مقرر تھے جو بڑے سنبھال کر اس کو چلا رہے تھے۔ یہ وہ وجدانیات ہیں، مکاشفات ہیں، جس کے ذریعے وہی عقائد جو ان ائمہ سے منقول ہے ان کی تائید کرتے ہیں، یہ صوفی اکرام ہے، یہ اہل سنت والجماعت میں ہیں۔ پھر معتزلہ ہیں، پھر خوارج ہیں، اور پھر روافض ہیں، اور پھر مرجیہ ہیں، یہ چار اصل ہیں، ان میں سے آگے سارے فرقے نکلتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر بحث کی، پوری کتاب اس پر مشتمل ہے، ذات اور صفات پر۔ کیونکہ جہمیہ جو تھے اور معتزلہ اور بعض غالی جو روافض اور شیعہ ہیں، وہ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کو نہیں مانتے، کہ تو سمیع ہے بلا سمین، اللہ سمیع تو لیکن سنتا نہیں ہے، کلیم ہے لیکن بولتا نہیں ہے، کلام نہیں ہے اس کے لیے، کلام کا خلق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے کلام کو۔ یہی سے انہوں نے کہا کہ قرآن مجید جو ہے یہ مخلوق ہے، کیوں کہتے ہیں ہر چیز کا خلق کرتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے تو دیکھنے کو پیدا کرتا ہے، پیدا کر کے کسی چیز کے بارے میں دیکھتا ہے، خلق کرتا ہے، لہذا صفات کے قائل نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر ذات کے ساتھ صفات کو بھی اگر قدیم مانا جائے تو کہتے ہیں کئی خدا ہو جائیں گے اور یہ شرک ہے۔ اس لیے امام بخاری نے ان کی توحید پر رد کرنے کے لیے کتاب کو باندھا، کتاب و توحید کو۔ تو گویا کہ پہلے ایمانیات میں مثبت طریقے پر بحث کی ہے کہ یہ چیزیں ایمان کے لیے ضروری ہیں، اور یہاں پر منفی انداز میں بحث کی ہے کہ وہ چیزیں جو ایمانیات کو خراب کرنے والی ہیں، وہ عقائد جو ایمان کو خراب کرنے والے ہیں، ان کو امام بخاری لائے ہیں، اور آخر میں وزن اعمال کو لائے ہیں، اس لیے کہ انسان کی جتنی بھی زندگی ہے، اس زندگی کے بعد برزخ ہے، اور برزخ کے بعد میدان معاشر ہے، اور میدان معاشر میں آخری جو کام ہونے والا ہے وہ وزن اعمال ہوگا، ترازو لگے گا، اعمال تولیں گے، جو اس ترازو میں جس کے دائیں پلڑے میں نیکیاں بھاری پڑ جائیں گے وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کا بایاں پلڑا بھاری ہوگا وہ دوزخ میں چلا جائے گا، اور جو برابر ہو جائے گا اس کو اعراف کی ایک دیوار ہے جنت اور دوزخ کے درمیان، سورہ اعراف میں اس کی تفصیل ہے، اس کے اوپر چڑھا دیا جائے گا۔ چونکہ آخری عمل جو ہونے والا ہے، اس لیے امام بخاری آخر میں لے کر آئے، یہ بالکل آخری عمل ہے، یہ آخر میں لے کر آئے وزن اعمال کو۔ اور امام بخاری نے اسے ثابت کیا، ان لوگوں پر رد کیا جو کہتے ہیں اعمال کا وزن نہیں ہوگا، عقل اٹھ گئی، وزن کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، جب اللہ کو علم ہے تو وزن اعمال کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو تو علم ہے اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، نہیں، اظہار حجت کے لیے، اظہار عدل کے لیے اللہ تعالیٰ ترازو قائم کریں، ایک ایک پڑنا اتنا بڑا ہوگا، سات زمین سات آسمان اس میں سما جائے گا، یاد رکھ، اتنا بڑے پڑنا ہوگا، سات زمین سات آسمان۔ داؤد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے ترازو دیکھنا ہے، بے ہوش ہو گئے، اللہ کون اس کو بھر سکتا ہے، اور میں جب میں بندے سے راضی ہو جاتا ہوں، ایک کھجور جو میرے رستے میں دی ہو، میں اس کھجور کو اتنا بڑا کر دوں گا کہ اکیلی کھجور پڑنے کو بھر دے گی، لیکن میری رضا چاہیے. یاد رکھو اللہ خوش ہو جائے تو چھوٹا سا عمل نجات کے لیے کافی ہے. اس لیے ہر عمل میں اللہ کی خوشی کو سامنے رکھنا چاہیے کہ کیا مقصد ہے ہمارا, اللہ خوش ہو جائے تو چھوٹا عمل بھی بہت بڑا ہے. زیادہ عمل بلا الہ الا اللہ, یہ دیکھو حدیث آ رہی ہے, یہ کلمہ چھوٹے سے کلمے ہیں بھاری ہوں گے. کیوں؟ ان کلمات میں نور ہے, میں تفصیل بیان کروں گا. یہ پورا کلمہ بھر دے گا میزان کو. کیسے بھر دے گا؟ بہت آسان ہے, لاجیکلی سمجھ. کیونکہ یہ حضرات مولانا, حضرت مولانا چچا جان نیاز مخدوم فتنی ارمالے صاحب منطق فلسفے کے لوگ بڑے ماہر تھے, تو لاجیکلی بات بھی کیا کرتے تھے منطقی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹیوبیں لگی ہیں, ان ٹیوبوں کا آپ پمائش نکالنے کتنی ہے اور روشنی کتنی ہے؟ بولو بھائی, جسم تو چھوٹا سا ہے اور روشنی پورے اس کو بھری ہوئے مسجد کو. کلمہ چھوٹا ہے لیکن اس کے اندر جو نور ہے تجلی الہی وہ جب ظاہر ہوگی پورا میزان بھر دے گی. لیکن ایک بات یاد رکھو, اس نور میں اور اللہ کے نور میں فرق یہ ہے, اس نور میں وزن نہیں ہوتا, اللہ کے نور میں وزن ہوتا ہے. فلما تجلا ربہ للجبل جعل دکا وخر موسى صعقا. تجلی ایسی نا, وہ بھی نور تھا اس میں وزن تھا. قرآن نور ہے, سلم کو کیسے وزن وزن؟ قرآن کے لو انزلنا حاضر قرآن لا جبل, پہاڑ پر نازل کر دیں, لرائی تو خاش متصدم من خشیت اللہ. لہذا یہ کلمے دیکھنے میں چھوٹے ہیں لیکن اس کے اندر جو نور ہے بلب کی طرح ان کا حجم چھوٹا ہے, لیکن جب نور ظاہر ہوگا تو پورا میزان بھر دیں گے اور وزن بھی ہوگا اس کے اندر. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے 70, ترمذی کی روایت میں 90, 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے, 99 کاپیاں, اور ایک کلمہ لا الہ کی پرچی رکھی جائے گی, وہ پرچی جھک جائے گی. کیونکہ اس پرچی کو جس اخلاص سے پڑھنے والے نے پڑھا ہوگا, اس میں وہ کلمہ ایمان والا نہیں ہے. زائد کو کلمہ کسی وقت اس اخلاص اور اللہ کی محبت میں اس نے پڑھا, اس ایک کلمے کا وزن کے مقابلے پر 99 کاپیاں جو تا حد نگاہ نظر آنے والی ہوں گی وہ ہلکی پڑ جائیں گی, اور یہ چھوٹا سا کلمہ بھاری پڑ جائے گا. کیونکہ اس میں اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نام کے برابر کسی چیز کا وزن نہیں ہو سکتا. حکیم الامتان بھی تو فرماتے ہیں دل چھوٹا نہ کرو, اگر جہنم میں بھی چلے گئے کوئی بدعملی کی وجہ سے تو سزا کے طور پر نہیں جاؤ گے, صفائی کے لیے جاؤ گے. جس طرح دلہے کو تیار کیا جاتا ہے تو اس کو کبھی رگڑا بھی لگایا جاتا ہے. دلہا جب بنتا ہے کوئی بندہ تو اس کو ایک رات پہلے یار دوست کو چیز ملتے ہیں اس کے جسم پر, تو اس کی چمڑی بھی اتار دیتے ہیں کہ اندر سے کوئی اچھا سا رنگ نکلا ہے. فرمایا یہ تعذیب نہیں ہوگی, تہذیب ہوگی. اور جب آدمی کو یہ احساس ہو کہ بھائی مجھے حوروں سے چمٹانے لپٹانے کے لیے ساری تیاری ہو رہی ہے, تو اس کو احساس نہیں ہوگا کہ یہ سزا ہے, سزا اور چیز ہے اور تہذیب اور چیز ہے. نے فرمایا تہذیب نہیں ہوگی, تہذیب ہوگی. حضرت ایسے لفظ الفاظ لایا کرتے تھے, کسی نے کہا حضرت آپ کو دلی کا حلیم کھلاتے ہیں, حلیم. حضرت نے حلیم کھایا تو مرچ بہت تھی اس میں, آپ لوگ بہت مرچ کھاتے ہو, میں ایک جگہ حلیم کھایا تو بس اللہ ہی جانتا ہے کیسے کھایا, کہ حلیم ہے. تو حضرت نے فرمایا یہ حلیم ہے یا عذاب العلیم ہے, حلیم ہے یا عذاب العلیم. تو خیر, تو میزان تو ترازو ہوگا لیکن اس میں سب کا عمل نہیں تولیں گے. انبیاء السلام کے اعمال نہیں تولے جائیں گے, فرشتوں کے اعمال نہیں تولے جائیں گے. 70,000 اس امت کے ایسے افراد ہیں جن کے اعمال نہیں تولے جائیں گے, بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اور ہر 70,000 کے ساتھ ہر ہزار پر پھر 70,000 ہے, پتہ نہیں بے شمار مخلوق. اور میں یہ مدرسے کے درویش بھی شامل ہیں انشاءاللہ. کون انشاءاللہ؟ مدرسے کے درویش جو دین کے لیے پڑھتے پڑھاتے ہیں, مجاہدے زندگی, ہم پہلے بھی مجاہدے میں بعد میں مجاہدے, بعد میں کون سی راحتیں ہوتی ہیں؟ مولوی صاحبان پوچھ لو, مولا وکر صاحب کو, اس کے چلانے میں کتنے مجاہدات ہیں, پھر بھی قوم راضی نہیں ہوتی, قوم پھر بھی کہتی مولویوں کی ٹھاٹ ہے. تو ٹھاٹ تو نظر آئے گی کیونکہ وہ تو کنجوس ہوتے ہیں, وہ تو کپڑا پہنتے ہیں ایک ہفتے تک, ہم تو روزانہ بدلتے ہیں کیونکہ ہمیں نماز روزہ کرنی ہوتی ہے, ہمیں اپنے کپڑے پاک رکھنے ہوتے ہیں. شیٹ صاحب نے ہفتے بعد بدلنی ہوتی, کہتا ہے یار یہ بڑا شیٹ ہے جو روزانہ بدلتا ہے. تو میرے دوستو 70,000 ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا, اور ان کافروں کا بھی نہیں ہوگا کہ سوائے کفر کے کچھ نہیں ان کے پاس, ان کو سیدھا جنت میں بھیج دیں, باقیوں کو لایا جائے گا, ان کے اعمال تولے جائیں گے. پھر ان میں سب سے پہلی جماعت متقین کی جماعت ہوگی. متقین وہ ہیں جو کبھی کبیرہ نہیں کرتے, سغائر ہیں, تو ان کا لایا جائے گا. اللہ فرمائیں گے جاؤ بھائی, ان کو فوراً چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ سغائر ہیں, اور سغائر و یعفون کثیر قرآن کہتا ہے, اللہ صغیرہ تو ویسی معاف کر دیتے ہیں. اس کے بعد کفار لائے جائیں گے جن نے کچھ نیکیاں کی ہیں, کچھ نہ کچھ نیکی کی, وہ لائے جائیں گے. تو ان کی نیکیاں ڈالی جائیں گی, جیسے خدمت کر رہی ہے جو این جی اوز بنی ہوئی ہے, خدمت کر رہی ہیں نیکیوں کے پردے میں. لیکن جب کفر رکھا جائے گا تو بس وہ کفر کا پلڑا نیچے ہو جائے گا, کفر ان کی تمام نیکیوں کو ملیا میٹ کر دے گا. فجالنا ہبا ام منصور, اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے اعمال کو اڑا دیں گے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا, کوئی وزن نہیں ہوگا ان کے اعمال کا, اور ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اب تیسرے ہم لوگ ہیں جن کو مخلطین کہتے ہیں, خلط ہے, خلط و عمل صالح واقر سیاح, نیکیاں برائیاں ہیں, ان میں رکھا جائے گا, ان میں تول لگے گا. اس تول میں پھر اگر نیکیوں کا پڑا بھاری ہوا تو جنت میں, برائیوں کا بھاری ہوا تو جہنم میں, برابر رہا تو عراب پر. علم عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں, حدیث ہے, لا تحقرن من المعروف شیئا, کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو, ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن چھوٹی کی وجہ سے آپ کی نیکیوں کا پڑا جھک جائے, یعنی برابر اگر ہو جائے نا پڑ رہا تو چھوٹی سی نیکی سے بھی جھک جاتا ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے, بدعوت کی حدیث ہے کہ ایک آدمی کا پڑ رہا برابر ہو جائے گا, اور وہ ڈرے گا کہ بس میرا کیا بنے گا, تو اتنے میں ایک تھیلی آ کر گرے گی مٹی کی نیکیوں میں, اور جس کی وجہ سے وہ اعلان ہوگا کہ اس کو جنت میں بھیج دو. اے اللہ یہ کون سی میری نیکی ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ وہ لپ بھر مٹی ہے جو مسلمان کی قبر پر تو نے ڈالی تھی, ہم نے وہ بھی تیری نیکیوں میں شمار کر. میں وہ نزول موازین القسط لیوم القیامہ فی یوم القیامہ, یہ جمع لائے ہیں موازین, یہ عظمت کے لیے لائے ہیں, یا کئی میزانی میزان ایک ہے موازین, یہ عظمت کے لیے, فی یوم القیامہ قیامت کے انطور رکھیں گے. ورنہ مالا بنی آدم قولم جوزن, اب امام بخاری فرما رہے ہیں کہ کیا چیز تولی جائے گی, تو اس میں تین آراء ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اعمال اور اقوال کی شکل ہوگی, وہ شکلیں تولی جائیں گی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں صحیفے تولے جائیں گے. ایک روایتی ہے خود صاحب عمل کو تولا جائے گا. امام بخاری اپنی ترجیحات بتا رہے ہیں, امام بخاری ترمۃ الباب میں بتاتے ہیں کہ اس کی کیا ترجیح ہے, کہتے نہیں اعمال اور اقوال تولے جائیں گے, یعنی ان کو شکل دے دی جائے گی, اچھے اعمال کو اچھی شکل, برے اعمال کو بری شکل. چنانچہ صاحب مکاشفہ جو لوگ ہیں وہ نیکی کر کے غور کرتے ہیں جب کشف تو برزخ, تو وہ عالمی مثال میں دیکھتے ہیں کہ اس کی نیکی کی کیا شکل بنی, چنانچہ اس کی نیکی کی شکل بن جاتی. عالمی مثال جو ہم اور خواب دیکھتے ہیں وہ عالمی مثال ہماری شکل بن جاتی, نماز پڑھتے اس کی شکل بن جاتی, روزہ اس کی شکل بن جاتی. وہ ان اعمال بنی آدم قول یوزن, اعمال بھی تولیں گے اقوال بھی, یہ تمہاری باتیں بھی تولی جائیں, جو میں اور آپ بولتے ہیں یہ بھی تولا جائے گا. اس لیے جو روایت ہے وہ بولنے سے متعلق ہے, قول سے متعلق ہے. اور امام بخاری یہاں اشارہ کر رہے ہیں کہ تلاوت قرآن کی طرف کی, جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اور قرآن اور تلاوت قرآن میں فرق ہے. قرآن غیر مخلوق ہے, اللہ کا کلام ہے, تلاوت میرے اور آپ کا فعل ہے, اس لیے تو وہ تولا جائے گا, تلاوت تولی جائے گی, اور وہ میرے اور آپ کا فعل ہے, اور میرے اور آپ کے افعال مخلوقہ ہیں. جب ہمارے افعال مخلوق ہے تو تلاوت الگ ہے اور مطلوع الگ ہے, تلاوت کا حکم اور ہے, مطلوع کا حکم اور ہے. تلاوت میرے اور آپ کا فعل ہے, اور مطلوع وہ کتاب ہے, وہ قرآن ہے جو اللہ کی ذات میں موجود ہے, کلام نفسی, اس کو کلام نفسی کہتے ہیں. میں اور آپ پڑھتے ہیں کلام لفظی ہے. اب موٹا سا فرق, بڑے آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں. کوئی بھی بات کرنے سے پہلے میں اور آپ کے دل میں کوئی بات آتی ہے, میں اور آپ کے دل میں کوئی بھی بات آتی ہے کہ ہم نے یہ کریں گے یہ کریں گے, دماغ میں آپ سوچتے ہیں, یہ کلام نفسی ہے. جب زبان سے بولتے ہیں تو کلام لفظی ہے. اللہ کا کلام نفسی ہے, لفظی نہیں ہوتا. یاد رکھو کلام نفسی ہوتا ہے, لفظی نہیں ہوتا. نبی پر کلام نفسی آتا ہے, پھر وہ اپنی زبان سے تلاوت کرتا ہے اس کو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام لفظی نہیں, کیونکہ لفظی کلام میں عجز ہوتا ہے. دیکھو میں ایک لفظ بولنے سے پہلے دوسرا لفظ نہیں بول سکتا, میں پہلے اگلا بولوں گا تو پیچھے سے دوسرا آئے گا. کیوں بھائی, ٹھیک ہے نا؟ یا مسلسل ایک وقت میں سارے الفاظ آ جائیں, ایسے ہو رہا, ایسے ہوگا؟ کلام لفظی میں عجز ہے اور اللہ عجز سے پاک ہے، اس لیے وہاں کلام نفسی ہے۔ کلام لفظی جب جبریل السلام بولیں گے، حضرت جو ہے وہ بولیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں گے، بولیں گے، میں اور آپ بولیں گے، اس لیے فرمایا کہ وہ قول و موزن، قول کے اندر چونکہ تلاوت بھی آتی ہے، ذکر اذکار بھی آتا ہے، میری آپ کی باتیں بھی آتی ہیں، لہٰذا جس کا وزن ہوگا، لہٰذا یہ بات ہے کہ جس کا وزن ہے وہ مخلوق ہے، وہ حادث ہے، وہ قدیم نہیں ہے۔ قال مجاہد، ابھی امام بخاری کی عادت ہے کہ جب بھی کوئی لفظ مناسبت کے ساتھ آ جاتا ہے تو ترجمت الباب میں اس کی تشریح کر دیتے ہیں۔ القسطاس یا القسطاس العدل بالرومیہ وزن بالقسطاس المستقیم، قرآن میں آیا تو اس کی شرح کر دی کہ قسطاس کی جو ہے یہ رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں۔ اس سے ایک نئی بحث سامنے آ گئی کہ قرآن مجید میں دوسری زبانوں کے بھی الفاظ ہیں۔ دادا یہی جمہور کا مذہب ہے، چنانچہ آل اتقان میں علامہ سیوطی نے اس پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے، علوم القرآن کی تمام کتابوں میں، لیکن علامہ ان سے سارے وہیں سے مستنبط ہیں، تو انہوں نے آل اتقان میں کہا ہے کہ 100 کے قریب ایسے الفاظ ہیں جو دوسری زبانوں کے قرآن نے استعمال کیے ہیں۔ دیکھو اسماعیل، ابراہیم، یوسف، یا یہ سارے دوسری زبان کے، موسیٰ، عیسیٰ، یہ عربی زبان کے لفظ نہیں ہیں، دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں سارے، عبرانی کے، سریانی کے، دوسری زبانوں کے، اور پیغمبر سلام نے بھی استعمال کیا اپنی اس میں لغت میں، آپ نے بھی استعمال کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نسول نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نماز پڑھتے پڑھتے بیٹھ گئے، کہا نے فرمایا شکمت درد، کیا تیرے شکم میں درد ہے؟ نام یا رسول اللہ، ہاں، پر میں فصلے فإن فی الصلاۃ شفا، چل کھڑا ہو کر نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ لہذا نماز شفا بھی ایک ہوتی ہے، بیماروں کے لیے ہے نسخہ کہ دو رکعت شفا کی نیت سے پڑھے، اس حدیث کی وجہ سے فصلے فإن فی الصلاۃ شفا، کھڑے ہو کر نماز۔ تو شکمت درد، آپ نے لفظ شکم استعمال کیا جو پیٹ درد کو کہتے ہیں، اس لیے یہاں پر رومی زبان، تو جتنے بھی دوسری زبانوں کے الفاظ جو پہلے سے عربی میں استعمال ہوتے ہیں اور میٹھے الفاظ ہیں، عذب ہلکے ہیں، قرآن نے ان کو اپنے اندر سمو کر اس سے وہ عربی کا حصہ بن گیا، قرآن کا حصہ بن گئے، اور ان پر بھی ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملنا شروع ہو گئیں قرآن میں آنے کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لغوی بحث کر رہے ہیں قسط اور مقسط پر، قاسط اور مقسط مادہ ایک ہی ہے، لیکن ابواب کی تبدیلی کی وجہ سے ان کے معنی میں تبدیلی آ گئی۔ یہ عربی کی فصاحت ہے، یاد رکھو عربی اتنی فصیح زبان ہے۔ حضرت شیخ زکریہ رحم اللہ نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جو عربیت پر پورے کمان رکھتا ہو، ہاں وہ عربی ہو، وہ کمان رکھتا ہو، سوائے نبی کی ذات کے، کیونکہ اللہ کی زبان ہے اور اللہ غیر محدود ہے، تو زبان میں بھی غیر محدودیت کی شان ہے، لیکن نبی کی ذات ہے کہ جو اس زبان کو پورے طور پر اس پر حاوی ہے۔ تو لہذا یہاں دیکھو امام بخاری کہتے ہیں قسط، یہ مقسط کا مصدر ہے، اصل میں مصدر المصدر ہے، اس کا مصدر اقساط، اور اقساط بنا ہے قسط سے، لیکن معنی میں کتنا فرق ہے، مقسط باب افعال میں آیا تو عادل کے معنی میں، اور اگر قسط ثلاثی مجرد میں رہے قاسط تو جائر کے معنی میں، ان اللہ یحب المقسطین اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا۔ اب اس میں کتنا فرق ہے قاسط میں اور مقسط میں، کہ ایک کے اندر عدل کا معنی، بعد نے سلب ماخذ کی بات کی ہے، لیکن بہرحال اس کو نہ بھی ہم لائیں تو یہ ابواب کے تبدیل ہونے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری نے احمد ابن اشقاب، یہ امام بخاری کا مصر میں آخری استاد ہے، یہ آخری استاد ہے، لیے آخری استاد سے آخری حدیث لائے، مصری مصر میں امام بخاری نے ان سے پڑھا تھا، احمد اشقاب سے، اور سب سے پہلے امام بخاری جو سفر کر کے گئے تھے تو حمیدی سے پڑھا تھا، مکہ شریف میں پہلی روایت حمیدی سے لائے اور آخری روایت احمد اشقاب سے لائے۔ محمد فضیل عمر کاکا نبی زرا، ابو زرا بجلی، ابو زرا بجلی جو جریر بن عبداللہ بجلی کے پوتے ہیں، یہ جریر بن عبداللہ بجلی کے پوتے ہیں، اور یہ ابو ہریرہ کی شکل، ایک ہے ابو زرا رازی، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، ایک ابو زرا بجلی، یہ ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، امام بخاری کے استادوں کے اوپر جا کر آتے ہیں، کتنا بعد آتے ہیں ابو زرا، ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ذر البجلی کے بارے میں ہمارے استاد مفتی وسن ٹونکے رحم اللہ نے میں سنایا کہ وہ روایت، آپ اگر کتاب الجنایت پڑھیں گے تو کتاب الجنایت میں ان سے روایت آئی ہے، من کانا آخر کلام لا الہ الا اللہ، انہی کی ہے ابو ہریرہ سے، لیکن آدھی روایت ہے، پوری نہیں ہے، داخل الجنہ، تو ہمارے استاد نے اس موقع پر ہمیں بتایا, فرمایا کہ یہ بہت بیمار تھے تو ایک آدمی 1000 میل کا سفر کر کے حدیث سننے کے لیے آیا. اس نے حدیث سنی تھی لیکن سند, اس زمانے میں سند کو اونچا کرنے کے لیے, عالی سند کے لیے محنت ہوتی تھی, اور یہ عالی سند معمولی چیز نہیں ہے. آپ رسول اللہ سے جتنے قریب ہو جائیں گے قیامت کے دن جگہ بھی وہیں مل جائے گا. چلے بڑی محنتیں کرتے تھے, لمبے لمبے 1000 میل کا سفر کر کے گیا عالی سند کے لیے کہ میں ابو ذرا سے یہ روایت خود سن لوں. دروازہ کھٹکھٹایا, طالب علم باہر آیا, کیا بات ان کا جی میں ملنے کے لیے آیا. کہا حضرت تو بہت بیمار ہے بھائی, ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد حضرت کا انتقال ہو جائے. کہا نہیں 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 ایسا نہ کرو یار, مجھے ایک دم زیارت تو کرا دو زندگی میں. تو وہ طالب علم تھا, طالب علم تو پھر ہم حضرت مفتی صاحب کے ساتھ ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ آپ کا پہرے دار حضرت بہت سخت ہے, بالکل آگے نہیں آنے دیتا. طالب علم تو کہتے بھی کوئی ہمارے استاد کو تکلیف نہ ہو, لیکن بزرگوں کی اپنی شان ہوتی ہے. تو حضرت نے اندر سے آواز دی ان کو آنے دے اس کو. اندر گئے تو حضرت لیٹے ہوئے تھے, سخت بیمار تھے. فرمایا ہاں ایسے کہا, سند بیان کرو یعنی مجھ تک سند پہنچاؤ. انہوں نے کہا مجھے فلاں ہے, مجھے فلاں ہے, مجھے فلاں ہے. انہوں نے آپ سے سنا, ان پر ٹھیک ہے تو اپنی بڑی نحیف آواز میں کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا, انہوں نے رسول اللہ سے سنا کہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ, انتقال ہو گیا, لا الہ الا اللہ پر انتقال ہو گیا, حدیث پوری نہیں کر سکے. ہمارے استاد فرماتے تھے امام بخاری آدھی حدیث لا کر اشارہ کر رہا ہے کہ زندگی ایسی گزارو کلمہ تمہارے زبان پر ہو جنت میں چلے جاؤ. زبان سے نہ کو دخل جننا, یہ میں جا رہا ہوں بھائی. یہ ہے ابو ذر بدلی ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. ابو ہریرہ تو ہمارے بڑے پیارے ہیں. ان مدرسوں کی یہ جو نظام ہے, اس نظام کے وجہ بنا یہ ہے. صفہ کے مدرسے, صفہ کا مدرسہ تو شروع سے بنا ہے, تاریخ مدینہ میں لکھا ہے, لیکن باقاعدہ اقامتی طالب علموں کے لیے جو بنا تھا وہ ابو ہریرہ کے آنے کے بعد بنا ہے. جو روٹی پانی کا نظام ہوتا تھا اور روزانہ اعلان ہوتا ہے, عشاء کے بعد پیغمبر اعلان فرماتے میرے 80 مہمان ہیں. فرمایا میرے 80 یعنی طلبہ کو رسول اللہ نے اپنا مہمان قرار دیا ہے. میرے 80 مہمان ہیں, ہے کسی کے گھر میں ایک آدمی کا کھانا تو ایک ساتھ لے جائے, دو کا ہے تو دو ساتھ لے جائے, یعنی دو وہاں کھائیں تو دو ساتھ ہی جائیں, یعنی دو کا چار کو پورا آ جائے. حت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ عنہ, روزانہ اعلان ہوتا تھا, لوگ کہتے جی ایک میرے ساتھ بھیج دو, دو میرے ساتھ بھیج دو, تین میرے ساتھ بھیج دو, اور کبھی نہیں بھی ہوتا تھا, 24 گھنٹے میں یہی ملا کرتا تھا. اب تو ماشاءاللہ ماس بھات دو ٹائم تو ملتی ہوگی نا, تین ٹائم. پھر طالب علموں کے پاس علم کے لیے ٹائم نہیں ہے, ٹائم مصروف. شکر ادا کرو. ہمارے والد صاحب دیوبند میں پڑھتے تھے, ناشتے پانی کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی, سوکھے ٹکڑے جمع کرتے تھے, ان کو پانی میں گرم کر کے, گرم پانی میں چائے بنا کر اس میں ڈالتے تھے اور وہ کھایا کرتے تھے, اس سے ناشتہ ہوتا تھا. اور ایک کبھی ایک روٹی ملتی تھی, ڈیڑھ روٹی ملتی تھی, یہ حساب تھا دیوبند میں. یہی حضرت کہتا جان بھی اسی طرح ان مجاہدات میں. آج تو بڑی آسانی ہے, آج تو علم قلعہ مکمل فارغ, والدین بھی پیسے بھیجتے, ہمارے زمانے میں بھی پیسے مشکل سے آتے تھے. میں کراچی پڑھتا تھا تو بڑی مشکل سے پیسے آتے تھے, کبھی آتے تھے کبھی چائے پینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, ایسے پھرتے رہتے تھے, دو ٹائم روٹی ملتی تھی بس. تو اعلان ہوتا تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی غزوہ موتا میں, ہم بہت روئے, صحابہ والے بہت روئے, بڑا غم بنایا. کسی نے کہا کیوں؟ کہا کہ حضرت کبھی آتے تھے جب مدینہ میں ہوتے, کہا جتنے طالب علم رہ گئے سب میرے ساتھ بھیج دو, سب کی دعوت میرے گھر. فرماتے ہیں قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الرحمن, دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں. حبیبتان محبوبتان, حبیبان بمانے محبوب, کلمتان کلامان, دو کلام ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں. رحمان یعنی رحمان, کہا صفت رحمان لائے, کیونکہ رحمان وہ ہوتا ہے جو قلیل شے پر بھی کثیر نوازتا ہے, اس کو رحمان کہتے ہیں, اور اپنوں کو بھی نوازتا ہے غیروں کو بھی نوازتا ہے, اس کو رحمان کہتے ہیں. رحمان کا لفظ اپنے استعمال کے اعتبار سے خاص ہے, غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. عبد الرحمان، مطیع الرحمان رکھیں گے، رحمان احمد نہیں رکھ سکتے. لیکن معنی کے اعتبار سے عام ہے کہ سب کو نوازتا ہے اور اپنوں کو تو تھوڑی کے اوپر بہت زیادہ عطا کرتا ہے. اس لیے لفظ الرحمان یا رسول اللہ لائے کہ یہ دو کلمے جو اتنا بڑا نتیجہ نکال رہے ہیں اس کی وجہ اللہ کی صفت رحمان ہے. خفیفتان اللسان، زبان پر بہت خفیف ہے، پڑھنے میں بہت ہلکے ہیں، ان میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو وزنی ہو. پھر یہ فعل نہیں، اسم ہے، فعل وزنی ہوتا ہے، اس کا پڑھنا وزنی ہوتا ہے. پھر اسم میں بھی جو ہے نا وہ منصرف غیر منصرف ہوتا ہے، نہیں ویسے بھی کوئی لفظ نہیں ہے. لہذا خفیفتان اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، پڑھنے بہت آسان ہے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہوں گے، ترازو میں بہت بھاری. ثقیلتان فی المیزان، میرے ساتھ پڑھو، سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم. کیونکہ کثرت کا اقل عدد تین ہوتا ہے. لہذا میں گر کی بات بتا رہا ہوں، یہ کثرت سے یہ پڑھو، یہ وظیفہ تین بار پڑھ لو، انشاءاللہ تمہارا کام ہو جائے گا، کسی کو بتانا نہیں. اچھا، اس پر عمل کرو، یہ ایک لاکھ پڑھ لو، تین بار پڑھ لو، انشاءاللہ کثرت میں آ گیا، کام ہو جائے گا. تجربہ کر لو، میں تو بہت تجربے لمبے لمبے وظیفے بزرگوں کے، پہلے زمانے کے جو بزرگ تھے نا جی، وہ خون نکلواتے تھے، حجامہ کراتے تھے، جونکے لگواتے تھے. آج تو بزرگوں کو خون چڑھانا پڑتا ہے، لہٰذا بزرگیت میں بڑا فرق آ گیا. اب وہ وظیفے ہم نہیں کر سکتے، لہٰذا قلیل کر لیں تو قلیل میں کثیر اللہ تعالیٰ فرما دیں گے. رحمان ہے نا، تو تھوڑا کر لو، لیکن کر لو، خالی نہ رہو، کر لو. سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے، یہ مبتدا ہے، پہلے خبریں دی، اللہ نے شوق دلایا کہ دو کلمے رحمان کو. اور حبیبتان الرحمان میں بھی لکھا ہے، کلمتان میں کلام پڑھنے والے بھی لکھا ہے، کلمتان بھی وہ کلام بھی محبوب ہے، قائلہما اور ان کے پڑھنے والے بھی محبوب بن جاتے ہیں، جو یہ السان سکن فلم جان سبحان اللہ وحمدی سبحان اللہ العظیم. یہ اتنا چھوٹے سے کلمے میں اتنی عظیم الشان فضیلت کیوں رکھی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالی کی جو صفات ہیں وہ صفات دو قسم کی ہیں، ایک ہے تنزیحات، ایک ہے تحمیدات. تنزیحات اللہ کو، اللہ تعالی کو ہر عیب سے پاک قرار دینا، اس کو تنزیحات کہتے ہیں، ان کو صفات جلال کہتے ہیں. اور جو وبحمدہ اور تحمیدات، تمام کمالات اللہ کی ذات کے لیے ثابت کرنا، ان کو صفات اکرام کہتے ہیں. تو صفات اکرام، صفات جلال، تنزیحات، تحمیدات، جب تنزیحات اور تحمیدات جمع ہوتے ہیں تو توحیدات بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا اور ساری صفات کمال اللہ کے لیے ثابت کرنا. جب یہ دو چیزیں انسان میں آ جاتی ہیں، یہ انسان توحید کے اوپر ہے. لہذا سبحان اللہ یہ تنزیحات کو بتاتا ہے، وبحمدہ یہ تحمیدات کو بتاتا ہے. دیکھنے میں تو چھوٹے سے الفاظ ہیں، لیکن آپ نے اللہ تعالی کی کامل مکمل تعریف کر دی، کیونکہ آپ جوامع القلم ہیں. رسول اللہ فرمایا، اوتی تو جوامع القلم، مجھے چھ چیزیں دی جائیں گی، ان میں اوتی تو جوامع القلم، ان میں مجھے جامع کلمات بنایا گیا. وہ ختم بھی النبیون، اور نبی میرے ذریعے ختم کیے گئے، روب کے ذریعے میری بات. بہرحال تو جوامع قلم ہے، تو دیکھنے میں چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن اللہ کی مکمل تعریف ہے. آپ ایک ایک کریں، جب آپ نے سبحان اللہ کہا تو ساری عیبوں سے آپ نے پاک کرا. اللہ میں آپ کو سب سبحان اللہ، میں آپ کو تمام عیوب سے پاک قرار دیتا ہوں، وبحمدہ تمام کمالات آپ کے لیے ثابت کرتا ہوں. میں ایک بات میں انگلینڈ گیا تو انگلینڈ میں ایک جگہ پر اسی طرح محاضرہ تھا بڑا، اس میں بیان ہوا، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے، عیسائیوں نے تین خدا کو مانتے ہیں، اقانی میں ثلاثہ کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ السلام بھی خدا ہے، مریم السلام، یہ جبریل السلام خدا، اور اللہ تعالیٰ بھی خدا ہے. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ ایک لفظ لائیں، صرف ایک لفظ، اور ان کے عقیدے کی عمارت زمین پر گرا دی، ایک لفظ. کانا یا کلان تعام، عیسیٰ اور ان کی والدہ کھانا کھاتی تھی، یہ ایک لفظ لا کر ان کی الوہیت کو باطل کر دیا کہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں جو کھانے کا کم محتاج ہے. لہذا سبحان اللہ کیسے اس کو بولا جائے گا جو کھانے کا محتاج ہے. لہذا کان یا کلن طعام کہہ کر سارے عقیدے کو ختم کر دیا کہ تم ان کو کیسے خدا مانتے ہو تو روٹی کھاتے ہیں, روٹی کھانے والے تو روٹی کھانے والے کیسے خدا بنے گے بولو بھائی. بلکہ روٹی دینے والا ہوتا ہے نا بھائی, اللہ تعالیٰ رزاق و رزاق ذو القوت المتین, وہ ہمیں روٹی کھلاتا ہے. فکان یا کنان تام, تو سبحان اللہ تمام عیوب سے پاک, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اللہ کھاتے نہیں پیتے نہیں, لا تاخذ سنۃ ولا نوم. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ آپ کیسے اس زمین آسمان کے لوگوں کی کیسی حفاظت کرتے ہیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دو شیشے کے ایسے برتن بھیجے, کہا ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھ جاؤ ابھی بتاتے ہیں تمہیں کیسی حفاظت کرتے. اب بیٹھے رہے تو نیند آ گئی, وہی تو ہاتھ سے گرے تھم دینے اور ٹوٹ گئے. موسیٰ آپ کو پتا مقام کلیم ہے, کلیم سے جب سب گپ شپ ہو جاتی تھی اس کو کلیم کہتے ہیں, مقام کلیم کا موسیٰ یہ کیا ہے. وہ اللہ نیند آ گئی تھی, فرمایا لا تک اس سے تم اللہ نہ, مجھے نیند رونگ نہیں آتی, اگر مجھے نیند رونگ آ جائے تو اس پورے کائنات کا نظام ان کا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ چونٹی چلتی ہے, چونٹی اس کے چلنے کے اوپر نظر بھی رکھتے ہیں اور آواز بھی سنتے ہیں. ننی مخلوق کو میری ضرورت تو نہیں, ہم غافل ہیں واللہ, ہم اس مولا کا رجوع نہیں کرتے جو کہتے ہو اقرب من حبل الورید, میں شہر سے تمہارے قریب ہوں. ہم دور جا پڑے, ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں, مجھے بتاؤ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے میرے قریب, نظر نہیں آئے گا, مجھے نہیں آئے گا نا, کیوں میرا دھیان ادھر ہے. اللہ فرماتے ہم تو اتنے قریب ہیں, بس تم اپنا رخ ہماری طرف کرو, دونوں جانب سے اشارے ہو چکے, ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے, تمہاری توجہ کرنے کی ضرورت ہے, تم نے رخ دوسری طرف کیا ہوا, ورنہ میں تو بہت قریب ہوں, نہ قریب من حبل الورید, شہر سے قریب ہوں. تو سبحان اللہ تمام عیوب سے پاک, وہ بھی حمدہ تمام کمالات. سبحان اللہ العظیم دوبارہ لائے, یہ کیوں تکرار کیا؟ اس لیے کہ تنزیحات ہم سمجھتے ہیں, تحمیدات نہیں سمجھ سکتے. قیامت کے دن ہمارے استاد فرماتے تھے مفتی بل حسن ٹونکی رحم اللہ, قیامت کے دن بھی اللہ کے کمالات سمجھ آنے والے نہیں, ہمارا ہم نہیں سمجھ سکتے کس درجے کا علم ہے, کیسا بصر ہے, کیسا سما ہے, نہیں کیسی قدرت ہے, نہیں سمجھ سکتے. ہاں تنزیہات سب سمجھتے ہیں, کھانا پینا رہنا سونا جاگنا, یہ میں اور آپ سب جانتے ہیں. اس لیے سبحان اللہ میں تکرار لائے, اور تکرار لانے کی دوسری وجہ کیا ہے کہ عظیم لا کر سبحان اللہ بھائی حمدی میں محبت ہے. سبحان اللہ عظیم میں اللہ نے تنبیہ کی ہے, دیکھو میرے خلاف چلو گے میں بہت عظیم ہوں, میں پکڑ بھی لیتا ہوں, کیونکہ جو عظیم ہوتا ہے اس کی عظمت کے خلاف اگر کوئی چیز ہو جائے تو وہ معاوضہ بھی کر لیتا ہے. تو سبحان اللہ یہ بھی حمدی ہی میں محبت ہے, کہ دیکھو محبت کا معاملہ ہے, تمہارا ہمارا رشتہ محبت کا رشتہ ہے, تمہارا ہمارا رشتہ اللہ فرماتے محبت کا. اللہ فرمایا انا رب, فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا جب سب سے پہلے اللہ نے جو عہد لیا تھا تو عہد الستو کے اندر کہ الستو بھی ربکم, کیونکہ رب وہ ہوتا ہے جو پالتا ہے, اور جو پالتا ہے اس کو اپنی پالی چیز سے بھی پیار ہوتا ہے, اس چیز کو بھی اس سے پیار ہوتا ہے. تو اللہ نے سب سے پہلے رشتہ محبت کا بتلایا ہے, لیکن سوال العظیم کہہ کر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو اگر میرے خلاف چلو گے تو میں عظمت والا, میری عظمت کے خلاف چلو گے, میری عظمت کی توہین کرنے کی کوشش کرو گے, میری عظمت کے خلاف چلو گے, میں معاوضہ کر سکتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لا کر جہاں یہ بات ثابت کی, میزان میں تولا جائے گا, اقوال تولے جائیں گے, تلاوت تولی جائے گی, ساری امام بخاری جو مقصد ہے وہ اس میں اس کو ثابت بھی کیا. اور دوسرا امام بخاری نے سبحان اللہ کی حدیث لا کر اس بات کو بتا دیا کہ یہ مجلس بخاری امام بخاری نے 16 سال میں لکھتے 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 آخر میں تسبیح والی حدیث لکھ دی, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آخر میں اللہ کی تسبیح اور تنزیہ اور تکبیر اگر تم بیان کر لو گے تو پوری مجلس میں جو کمیاں ہوئی وہ معاف اور جو نیکیاں ہوئی وہ سب, پورے سال جو کمی بیشی ہو جاتی استاد سے شاگرد سے آج سبحان اللہ حمدی کی حدیث پڑھنے سے ساری ختم اور نیکیاں لکھی گئیں. امام بخاری نے 16 سال تک جو لکھتے رہے اس میں جو کمی بیشی وہ معاف اور جو نیکیاں تھی وہ لکھی گئیں. ایک تو دوسرا مقصد, تیسرا مقصد امام بخاری کا ذکر اذکار اور تسبیح بھی پھیرا کرو, تسبیح کی حدیث لائیں. فصلوا اہل الذکر, قرآن علماء کو اہل ذکر کہا ہے, کچھ ذکر اذکار بھی اپنے معمولات بھی بناؤ. یہ زندگی میں کچھ معمول ہو, کچھ ذکر اذکار ہو, تلاوت ہو. طالب علم بھی میں, میں طالب علم ہوں, سکھر میں بھی طالب علم رہا. ہمارے شیخ عارف باللہ شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ 32 سال میں نے ان کی خدمت میں رہا ہوں. 32 سال الحمدللہ. میں طالب علم تھا, بنوٹون میں اس وقت سے جاتا تھا, میری داڑھی نہیں آئی تھی. ہم جو ترکستانی لوگ ہیں ہماری داڑیاں 18 سال کے بعد آتی ہیں, اس سے تو اونچی رہتی. ہمارے شیخ ہمیں سامنے نہیں بیٹھنے دیتے تھے, ادھر سائڈ پہ بٹھاتے تھے. ہم نے کہا حضرت, انہوں نے کہا نہیں, ابھی تمہارے جو نا وہ چہرے پر نمکینی ہے اور چمکینی ہے اور دمکینی ہے, ادھر بیٹھو. اب پھر فرمایا کرتے تھے, مجھ سے یہ واقعہ سنتے تھے کہ پوچھو ان کو, جب شروع میں آتے تھے داڑھی نہیں تو میں سامنے بیٹھنے دیتا تھا, اور فرمایا دیکھو یقین نہ آئے آثار قدیمہ دیکھو, اندازہ ہو جائے گا زمانے میں کیسے تھے. ایسے فرمایا کرتے تو سائڈ پر بٹھاتے تھے. اس وقت سے الحمدللہ حضرت کے ہاں, تو حضرت اس وقت ہم ذکر اذکار کرتے تھے, تلاوت تھوڑا بہت 10-10 بار کر لیتے تھے. واللہ اس 10 بار میں جو برکات ہوتی تھی, کیونکہ متقی طالب اور ذاکر طالب علم کے علم میں جو برکت ہے وہ غیر ذاکر اور غیر متقی علم میں نہیں. ویسے الحمدللہ کتاب مکمل ہو گئی ہے, اور میری آپ حضرات سے یہی گزارش ہے دور حدیث کے طلبہ سے کہ اللہ سے اپنے علم کی قبولیت مانگو. قابلیت اور قبولیت دو چیزیں ہیں. قابلیت اور قبولیت جمع ہوتی ہے تو دین کی خدمت ہوتی ہے. قابلیت کے لیے محنت کرو, وقت ضائع نہ کرو. قبولیت کے لیے تقوی اور ذکر اذکار کیا کرو, استادوں کی خدمت اور ادب کرو, اس سے قبولیت آئے گی. حضرت مولانا نیاز مخدوم ختنی رحمۃ اللہ علیہ کہاں پیدا ہونے والے اور کہاں انہیں خدمت کی, اور ایسے بڑے بڑے اساتین علم انہوں نے چھوڑے ہیں, یہ قبولیت کی علامت ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں پیدا ہوئے, ان کی قبر کہاں, ایک بنگلہ دیش میں قبر ہے, ایک بابل نگر میں قبر ہے. ہمارے سعودیہ میں بھی عزیز ہیں, وہ آئے تھے تو رونے لگ گئے, اتنے روئے قبر پر جا کر کے. اس پر لکھا ہوا کہ ناز محمد خطر میں پیدا ہوا اور فلاں جگہ پر اس کی قبر ہے. وہ کہتے دیکھو کہاں, لیکن یہ قبولیت ہے. اور قابلیت اور قبولیت یاد رکھو, اگر ایک طالب علم بھی ایسا قبول ہو جائے جیسے مولانا نیاز مخدوم تھے, تو میرے خیال میں سارے مدرسے اور سب کی نجات کے لیے کافی ہے. بس اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ.
آپ تکمیل دور حدیث اور افطار ستر کی دستربندی کا وقت ہے. میں معزز مہمان سے گزارش کرتا ہوں کہ طلبہ فارغ التحصیل کو دستربند کرے اور اس میں شہادت توزیع کرے.
اچھا ہاں, ایک چیز رہ گئی خیر, ایک منٹ. میں اپنے تمام مرویات جو ہیں, ایک منٹ, میں جو میری تمام مرویات سے ہے ستہ, متعین اور تحاوی شریف اور شمائل ترمذی, ان تمام کی آپ طلبہ کو اور جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں, میں اپنی سند کی آپ کو اجازت دیتا ہوں. میری سند الحمدللہ بنوری ٹون کی جو سند ہے وہ الحمدللہ اس کو میں نے مطبوع کرایا ہے, میرے پی ڈی ایف میں ہے, میں مولانا کو دے دوں گا, اس سے آپ فوٹو اسٹیٹ کرا سکتے ہیں. الحمدللہ وہ جو سند ہے 2 سال کی محنت کے بعد اس کو بالکل ایکوریٹ اور صحیح کر کے اس کو تباہ کرایا ہے, کیونکہ بعض اس کے اندر چیزیں ایسی تھیں جو مس تھیں, وہ الحمدللہ پوری کی ہیں. تو میرے پی ڈی ایف میں ہے, وہ میں دے دوں گا آپ حضرات کو. میں توقع اللہ اجازت دیتا ہوں. اجازت دیجیے.
کہ وقت کم ہے, ہم 2 طلبہ کو دستربند کریں گے حضرت کے ہاتھ سے. نعرہ تکبیر, درنا تخصیصی مدرسہ, معزز مہمان. پگڑی نہیں جاؤ, پگڑی نہیں جاؤ, پگڑی نہیں جاؤ, پگڑی نہیں جاؤ, سرٹیفکیٹ پڑے نیوا, আরে পাগড়ি নিয়ে হুজুরদের কাছে যাও। এই ছাত্ররা বসো, ছাত্ররা বসো, ধরো ধরো লেজ ধরো, যাও না, যাও না কেন, তুমি ছাত্র তো যাও না কেন, যাও যাও ওইদিকে ওইদিকে যাও, ওইদিকে যাও, আমাদের অন্য অন্য মেহমানদের কাছে নাও, তাড়াতাড়ি যাও, তাড়াতাড়ি যাও, এক পাশ দুই পাশ বান্ধো, যাও যাও, হ্যাঁ অর্ধেক ডাবল করে দাও, পাকড়ি ডবল করে দাও, পাকড়ি ডবল ডবল করে দাও, ডবল করে দুই ভাঁজ, দুই ভাঁজ করে দাও, পাকড়ি দুই ভাঁজ করে দাও, না থাকা উঠে লেস ধরো, লেস ধরো, হ্যাঁ হুজুরা সম্পূর্ণ করবে, তুমি শুধু শুধু ছোঁয় না, হ্যাঁ ধরো ধরো, সনদ পরে, সনদ পরে, সময় নেই, সময় নেই, আসো
আদান প্রদান করতে পারি,
হয়েছে হয়েছে হয়েছে, এইগুলো সব কিতাবগুলো সব পিছনে নামাজের বসে, এটা পিছনে পিছনে গ্লাস 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 টাইট, ওটা হালাত ধরো, পিছনে পিছনে নিয়ে, পিছনে নিয়ে যাও, এটা 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 সরি সরি সরি, মুফতাসার দোয়া এ উসকে বাদ নামাজ ইনশাআল্লাহ, যোহর কি নামাজ, আজান সবাই বসো, দোয়া হবে,
আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু কামা আনতা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা আনতা ওয়াফাল বিনা কামা আনতা লু ফিন্নাকা আনতা আত-তাকওয়া ওয়াল মাগফিরা, রাব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন, اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى, اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره, يا الله اس ادارے کو قبول فرما, ان طلبہ کو قبول فرما, یا اللہ ہمارے چچا جان حضرت مولانا نیاز مخدوم ترکستانی رحمت اللہ علیہ کے لیے عظیم الشان صدقہ جاریہ فرما, یا اللہ ان کے تمام صدقات جاریہ کو, ان کے اعلیٰ خونی علمی روحانی رشتے جتنے بھی ہیں ان کو اعلیٰ قیامت تک جاری ساری فرما, یا اللہ ان طلبہ کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما, یا اللہ یا اللہ یا اللہ اعمال مقبولہ کی توفیق عطا فرما, یا اللہ جتنے طلبہ اور طالبات پڑھ رہے ہیں یہاں پر سب کو اپنے اپنے فصول میں کامیابی نصیب فرما, یا اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے ادارے کو محفوظ فرما, یا اللہ مولانا ابوبکر صاحب اور محدث عبد اللطیف صاحب اور جتنے اور رفقا جو یہاں کام کر رہے, اخلاص للہیت محنت سے کام کی توفیق عطا فرما, غیب کے خزانوں سے یا اللہ ہر کام میں امداد فرما, یا اللہ یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما, اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما, حضرت خطنی رحمت اللہ علیہ کے جتنے بھی یا اللہ بزرگ شاگرد موجود ہیں ان کی عمر دراز فرما, ان کو صحت اور عافیت نصیب فرما, ان کی اولاد یا اللہ جو موجود ہے ان کی بچیوں کی شکل میں آگے ان کی اولادوں کی شکل میں, ان سب کو عافیت نصیب فرما, یا اللہ ان سب کو تو اللہ والا فرما, حضرت خطنی رحمت اللہ علیہ ہمارے والد رحمت اللہ کی جتنی اولاد ہیں
ہم سب کو اپنے دین کے لیے استعمال فرما، دین کے لیے استعمال فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں معاف فرما، معاف فرما یا اللہ، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں یا اللہ، یا اللہ ان لوگوں نے کتنی دور دراز آ کر یا اللہ دین کی خدمتیں کی ہے یا اللہ، اور عظیم الشان کام چھوڑے یا اللہ، ہمیں بھی دین کے لیے استعمال فرما، ہماری نسلوں کو بھی استعمال فرما یا اللہ، اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما، رحم کرم کر، عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ، ان کی ارواح کو مقدسہ کو قبروں میں خوش فرما، خوش فرما، خوش فرما، علیین میں جگہ عطا فرما یا اللہ، یا اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرما یا اللہ، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما یا اللہ، اور دوست کی جو بھی حاجت اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، ہماری یا اللہ ضروریات کو پورا فرما، ہماری مشکلات کو دور فرما یا اللہ، یا اللہ تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، امت مسلمہ مرحومہ کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، رزق روٹی میں خیر و برکت پیدا فرما یا اللہ، یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله اجمعين امين